جو یہ دعا پڑھ رہے ہیں یہ ہر شب پڑھی جانے والی دعا ہے, اور یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, مگر ایک ساتھ اس کو پڑھ لیتے ہیں, ساتھ میں اس کا خلاصہ اردو میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافترضت علی عبادک فیہ الصیام صل علی محمد وآل محمد وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام واغفر لی تلک الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فأسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة الحج وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغل لنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والذريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولتقب لي تبعة أو ذنب تعذبني عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اس دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ پالنے والے, یہ ماہ رمضان المبارک ہے جس میں تو نے قرآن نازل کیا اور اپنے بندوں پر روزے کو فرق قرار دیا. اس مہینے میں میری پہلی درخواست یہ ہے کہ تو اپنا بہترین درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جگہ تارین پر نازل فرما, مجھے حق کی سعادت عطا فرما, میرے گناہوں کو بخش دے, اس لیے کہ تیرے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو بخشے گا. اے پالنے والے, اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح اور نیک بندوں میں شامل کر دے, جو تیرے نگاہوں میں بلند مقامات ہیں ان پر مجھے فائز کر دے. اے پالنے والے, شب قدر کی مجھے سعادت نصیب فرمانا, اور جب تیرے راہ میں جہاد ہو تو مجھے اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمانا, اور مجھے اچھی دعا مانگنے اور اچھی طریقے سے سوال کرنے کی توفیق عطا فرمانا, اور میری دعاؤں کو اور میرے سوال کو پورا کر دینا. اور اے پالنے والے, جب میں دنیا سے رخصت ہوں اور قیامت میں تو تمام اولین و آخرین تمام انسانوں کو جمع کرے, اس دن بھی مجھ پر رحم کرنا, مجھے آتش جہنم سے نجات عطا کرنا, مجھے دوزخ کی ہر سزا سے محفوظ رکھنا, اور میری جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز کرنا. اے پالنے والے, شیاطینوں سے دنیا اور آخرت میں مجھے محفوظ رکھنا, اور اے پالنے والے, جتنی بھی برائیاں ہیں تجھے تیری ذات عبادت کا واسطہ ہے, مجھے ہر برائی سے محفوظ رکھنا. اور اے پالنے والے, میں تجھ سے یہ درخواست یہ کر رہا ہوں کہ میری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما, میرے گناہوں کو معاف فرما, میری کوتاہیوں سے درگزر فرما, مجھے طویل زندگی عطا فرما, خیر کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, وسعت رزق کے ساتھ, مجھ سے دین کے سلسلے میں کام لینا اور مجھے بدل نہ دینا. اے پالنے والے, میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ماہ رمضان گزرے یا یہ رات گزرے اور صبح نمودار ہو اور میرا کوئی گناہ باقی رہ جائے جس کو تم نے معاف نہ کیا ہو، بلکہ اے پالنے والے تو میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ کی جماعت آئی ہے، سید نذیر عباس ابن مرتضیٰ حسین اور قاضی مہدی حسن ابن محمد وفی کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ یہ دعا جو ہم لوگ ماہ مبارک میں پڑھتے ہیں اور رات کی جو دعا ہے ان میں فقرہ ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ائمہ کے ارشادات میں جتنے بھی ارشادات ہیں، حتیٰ وہ دعا کے ہیں، اس میں بہت سارے رموز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے جو آپ نے دعائیں کہ ان نے جملہ یہ لکھا کہ اجعلنی ممن تنتصر بھی لدینک ولا تستبدل لی غیر، اے پالنے والے مجھے مجھ سے اپنے دین کے سلسلے میں کوئی خدمت لینا اور اے پالنے والے مجھے بدل نہ دینا۔ یہ جملہ بہت اہم ہے اگر آپ غور کریں کہ انسان جہاں بھی رہے کوشش یہ ہو کہ میں دین کا کوئی کام کر دے دوں، ایک آدمی کو کوئی اچھی بات نہیں بتا دینا، یہ بتا سکتے۔ زندگی کے بہت سے لمحات ہوتے ہیں جس میں انسان کے پاس کچھ نہ کچھ وقت ہوتا ہے جن میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں، اور بندہ اللہ نے خدا کی خدمتوں کے راستے بہت ہیں اگر انسان چاہے تو۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت مشہور فرمان ہے کہ کسی مومن کو دیکھ کر مسکرا لینا بھی صدقہ، یعنی ایسا ہے جیسا خدا کے راستے کچھ خرچ کر۔ اسی وجہ سے کسی بیمار کی عیادت کر لینا، کسی پریشان حال کی پریشانی سن لینا، کچھ ہمدردی کلمات کہہ دینا، کسی یتیم کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کر دینا، کتنے دکھی انسان ان کے کچھ دکھ کو شیئر کرنا باتوں ہی میں صحیح۔ بہت سے باتیں ہیں کہ انسان اگر اس کے اندر اظہار ہمدردی کی جائے تو اس کے اندر ایک جینے کی تمنا پیدا ہو جاتی۔ خصوصاً اس معاشرے میں بہت سے ایسے افراد ہیں بالکل تنہا ہو چکے، تو کوئی نہیں باپ موجود ہے مگر بیٹا بھی بات چیت جا چکا ہے، بیٹی بھی جا چکی ہے، سب چھوٹ چھاڑ کر ہو جا چکا۔ اب یہ انسان ترستا ہے کہ کوئی اس سے بات کرے۔ لندن میں جب پہلی دفعہ گیا تھی، بات یاد آتی ہے، لندن میں پہلی دفعہ گیا تو ایسی پھر ہمارے جو میزبان تھے وہ شام کو کہیں لے جاتے تھے، تو وہ ایک جگہ لے جاتے تھے، یہاں پر بیٹھایا انہوں نے کہ ایک آدمی ہے، ایک پارک نما جگہ ہے، وہاں وہ روزانہ شام کو آتا ہے گھر سے کچھ گندم لے کے، اور کیونکہ کبوتروں کو بھی عادت ہو چکی ہے اس کے وقت مقرر پر آنے کی، تو یہ جب آتا ہے تو کبوتر جمع ہو جاتے ہیں، یہ دانے پھینکتے رہتا ہے، وہ کبوتر کھاتے رہتے ہیں، کافی دیر ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ان کو قریب بھی لاتا ہے، کسی جو بہت قریب آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے پروں پر ہاتھ پھیرتا ہے، جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ شام کے وقت اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ یہ میزبان بتا رہے تھے، ایک روز ہم نے پوچھا کہ بھائی تم روزانہ یہ کام کیوں کرتے ہو، کوئی ایسی خاص وجہ؟ تو رونے لگے، کافی دور ہوتا رہا، انہوں نے کہا کہ بھائی معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی بات بری لگ گئی ہوں۔ کہیں نہیں، بس تم نے جب سوال کیا تو مجھے ایک بات یاد آئی، تم دیکھ رہے ہو میں روزانہ یہاں آتا ہوں اسی طریقے سے، آپ اسی لیے پوچھا بھی تھا کہ میرے 6-7 بچے ہیں اور سب اسی شہر میں رہتے، سب اچھی کی پوزیشن میں ہے، لیکن ان میں سے کسی کو یہ فرصت نہیں کہ مجھے آ کے دیکھیں۔ میری اپنی بیوی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو چکی، اب میرے گھر میں یہ سمجھو میری دنیا میں میرا کوئی نہیں، نہ مجھ سے کوئی بات کرنے والا ہوتا ہے، نہ میری کوئی خیریت معلوم کرنے والا ہوتا ہے، میں گھر میں تنہا تڑپ رہا ہوں تو کسی کو خبر نہیں ہوگی، اور میں پتہ نہیں جب مر جاؤں گا تو میری لاش بھی کتنے دن پڑی رہے گی، تو میری دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں، میں یہ شام کو غلہ لے کر آتا ہوں کہ کم از کم یہ کبوتر، میرے بچے نے تو میرا ساتھ نہیں دیا، وہ ان کو اتفاق تو مجھ سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ کبوتر ہے، یہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ایک گھنٹہ میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو یہ مانوس ہوتے ہیں، اور ان کی محبت سے مجھے زندہ رہنے کی ایک تمنا پیدا ہوتی، ورنہ میں سوچتا ہوں کہ میں کیوں زندہ ہوں، تو پھر میں سوچتا ہوں کہ نہیں، کم از کم میں ان کبوتروں کی خاطر زندہ ہوں کہ یہ روزانہ میرے ہاتھ سے رس پاتے۔ تو ویسے بھی انسان معاشرے میں بہت خوش ہیں، جتنی بھی آپ دنیا کو دیکھیں گے تو جیسے جیسے دنیا وسیع ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے انسان تنہا ہوتا جا رہا ہے، بہت تنہا انسان، بہت تنہا ہوتے جا رہے ہیں. ایسے انسانوں سے کچھ بھی نہیں، آپ سے تھوڑی دیر ان سے ہمدردی کی بات کریں تو ان کے اندر ایک جینے کی تمنا، ایک امنگ پیدا ہوگی، زندگی کی حرارت پیدا ہوگی. اہم کاروں نے اس کی بھی تاکید کی ہے کہ جس سے بھی تم، جس کی جو خدمت کر سکتے ہو، کسی کے ہاتھ سے خدمت کر سکتے ہو، ہاتھ سے کسی کے زبان سے خدمت کر سکتے ہو، زبان سے کسی کو تھوڑا وقت دے سکتے ہو، تھوڑا وقت دو تاکہ بندگان خدا کو فیض پہنچے. اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ خیر الناس من کانا خیر للناس، بنی نوع انسان میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب کے لیے بہتر ہو. درود پڑھ لیجیے محمد اللہ. اب یہ جو دعا ہے، اے پالنے والے مجھ سے دن کی کوئی خدمت لینا، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، کچھ نہ کوئی، کوئی نہ کوئی میرے استقام ہو جائے، کسی کی مدد کسی طریقے سے ہو جائے، زمین کے پیسے سے مدد ہو، وقت سے مدد ہو، ہاتھ پیر سے مدد ہو، زبان سے مدد ہو. ولا تستبدل بھی غیر، مجھے بدل نہ دینا. یہ جملہ بہت اہم ہے. حج میں جب ثواب کرتے ہیں وہاں بھی جو دعا تعلیم کی جاتی ہے اسے دعا، اللہم لا تغیر اسمی ولا تبدل جسم، پالنے والے نہ میرا نام بدلنا ہے نہ میرا جسم بدلنا ہے. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ جب پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں کافی لوگ اس کے لیے آ گئے تھے، تو ایک شخص جو امام کے ساتھ سوچنے کا مولا اس ٹائم تو بہت حاجی، یعنی حاجی بہت نہیں، شور بہت ہے عربی زبان میں. حجی اور زبی، حجیب ہے جین یہ جین، اس کے معنی بہت سارے حاجی، اور زاد جین یہ جین رجیب، اس کے معنی بہت زیادہ شور. تو اس نے کہا مولا حجیج بہت ہیں، کہانی حجیج نہیں بہت ہیں، زبیج بہت، شور بہت، شور بول جانے کے لوگ ہیں تو شور بول. اب اس کو شکتی نہیں ہوئی کہ امام ایسے کیوں کرے، اتنے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، ثواب کی جگہ نہیں ملتی، صحیح کا موقع نہیں ملتا، امام کیوں کرے. تو اب جب اس نے تھوڑا سا رد کا اجاد کیا تو امام نے کہا ذرا کے بند کر کے پھر کھولو. اب اس نے آنکھ سے کھول کے دیکھی تو پورے حرم میں مختلف قسم کے خراب خراب جانور نظر آ رہے، کوئی کتے کی شکل میں، کوئی سور کی شکل میں، کوئی بندر کی شکل میں، کوئی اور اللہ بلا شکلوں میں، بہت ہی خوفناک اور بڑی قریب شکلیں، قریب المنظر، جتنے بہت سارے جانور شکلیں بہت خراب تھی، اس قسم کے جانور بہت نظر آ رہے تھے، اور ان میں کہیں کہیں کوئی انسان نظر آ رہا تھا. اس سے برداشت نہیں ہوا اس نے، آ کے پھر بند کر. امام نے کہا کہ اب پھر کھولے دوبارہ، پر اس نے آگے کھولی تو ویسے ہی منظر تھا. امام نے کہا کہ کوئی نظر آیا تم؟ کہا بولا ہے کہ عجیب وحشت ناک شکل، اس میں تو انسان بہت تھوڑے سے نظر آ رہے. کہا کہ بس جو انسان نظر آئے تو وہی حاجی ہے، باقی بھی سب شور شرابہ کرنے والے ہیں، جو بھی پڑھنے وہاں پڑھوانے ہوں. تو چونکہ امام نے وقت کا اقتدار سب چیزوں پر ہے، ہر چیز پر اختیار ہے، اس لیے امام نے اس کو حقیقت حال دکھا، حقیقت حال دکھا دی. میں اسی والے سے اکثر کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ آپ کے سامنے پالش بنے رہتے ہیں، ہماری صرف نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے آئیں گے بڑے بہت احترام کے ساتھ اور آہستہ آہستہ اور لمبی چوڑی نمازیں اور بڑی قرات اور یہ اور وہ، لیکن جیسا کہ مولا کائنات نے فرمایا تو کبھی ایسے لوگوں سے محروم مت ہوئیے گا. کسی انسان کی دیانت پر اس وقت تک اطمینان نہ کیجیے گا جب تک کہ آپ کو اس سے کوئی ڈیلنگ نہ ہو. کیا پتا وہ پولش انسان ہے یا واقعی سچا انسان. اور اسی لیے میں نے شاید کئی بار یہ بات رکھی ہے کہ نماز میں جو ہماری اہم ترین شرط ہے وہ پیش نماز کا عادل ہونا. عادل وہ نہیں ہے جو مجمع میں پولش بنا بیٹھا ہے، مجمع میں کون کسی کے سامنے کوئی گناہ کرے، ہمت ہی نہیں بڑھے گا، کچھ مروت، کچھ اخلاقیات، کچھ دنیا کی باتیں، ممکن نہیں کہ وہ اس کے سامنے کوئی گناہ کر بیٹھے. اسی لیے میں نے کہا نہیں، اس کی خلوت پاتی ہو، تنہا ہو، گناہ کے مواقع ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت اگر خدا سے ڈرے تو واقع وہ خدا والا ہے. درود پڑھ لے محمد والا. تو جس کے کریکٹر پر اتنا اطمینان ہو کہ نہیں صاحب اتنا بھی ہوگا تو اللہ سے ڈرے گا اور پتن کوئی گناہ نہیں کرے گا، اس کے سامنے ہزاروں کی رقم بن دی جائے لیکن اگر اس کی حد نہیں ہے تو ہاتھ نہیں لگائے، تنہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹکنے والا نہیں، گناہ کے بالکل اسباب فراہم ہیں لیکن نہیں ہاتھ پڑا ہے. جو اندر اتنا مضبوط ہو اسی کے جن کاندھوں پر اپنی ماں کو رکھنے کا حکم دیا شریف، تو ہماری نمازیں بڑی قیمتی ہیں، ہم ایرو ویرو تو کانپوں میں نہیں ڈال سکتے، اس کے بارے میں پتا ہو کہ اس کے طرح سے بہت مضبوط ہے اسی کانوں پر. تب یہ جو آئے، یہ جو دعا کا فقرہ ہے بلا تک تبدیلی ہو رہی، وہاں بھی یہ کہ پالنے والے مجھے صحیح انسانوں میں رکھنا، مجھے بدلنا چاہیے. ایک اور ہے، ایک آیت بھی ہے قرآن مجید کے اوپر بھی غور کیجیے گا، چونکہ ماہ مبارک ہے تو آیتوں پر بھی گفتگو ہوتی ہے. ایک آیت ہے جس کی تفسیر میں ان نتائج سے جو روایت ہم تک موصول ہوئی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ایمان مستقر ہے اور ایک ایمان مستودع. بہت سے لوگ اندر سے مؤمن ہے کاملت، اور بہت سے لوگ جھیلے ڈالے ہیں، ان کا ایمان بھی بس ایسے ہی چلتا پھرتا ہے، ایمان کہ ذرا کوئی مشکل پیش آئی اور یہ بھٹک جائے. جیسے آپ نے دیکھ لیا جنگوں میں، بہت سے جنگ میں دیکھ لیا تم، ہزاروں تھے، بدر میں 313 تھے اور کفار کی کمر توڑ کر، یہ جو پہلی جنگ تھی اور وہاں پہ جو شریک ہوا تھا وہ صرف پیغمبر کے تحفظ کے لیے شریک ہوا. لیکن جنگ بدر جب تمام ہوئی، آج کی تاریخ جو جنگ بدر گئی تو میں کچھ واقعہ درج کروں گا، جنگ بدر تمام ہوئی اور سے مال غنیمت ملا بہت زیادہ، اور اس کے بعد پھر اگلی جو جنگ ہوئی تو اب تمنا مال کی بھی آ گئی. تو جنگ بدر میں اور جنگ احد میں، جنگ بدر میں تعداد بہت تھوڑی، 313 دشمن پوری طاقت لے کے آیا تھا، ان لوگوں نے دشمن کی کمر کو، جنگ احد میں ان کی تعداد بھی ہزاروں سے اوپر، ہزار سے اوپر، لیکن انتہائی سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں پیغمبر خود زخمی ہوئے، قرآن نے خود اسے کہہ دیا کیا وجہ تھی. دونوں جنگوں میں یہ فرق کیوں ہوا؟ یہ فرق اس لیے ہوا کہ جنگ بھر میں صرف خدا پہ سے نظر تھا، تو جو لڑ رہا تھا دل کی پوری گہرائی سے لڑ رہا تھا کہ مجھے خدا کے دین کی لیے اپنی جان لگا دیں. ابھی تو کوئی مال و دولت کی بیچ میں کوئی بات نہیں آئی، لیکن جو کہ بدر میں مال و غنیمت مل چکا تھا، اب جب جنگ جو ہے سامنے آئی تو اب تم دنیا بھی تھی اور دین کا جذبہ بھی تھا، کچھ میں دین کا جذبہ تھا، کچھ میں تم دنیا تھا. اور ہم اسی کو کہا کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرۃ، تم میں کچھ ہے جو دنیا کے طلبگار تھے، کچھ آخرت کے طلبگار، جو آخرت کے طلبگار تھے وہ جان کی بازی لگانے پہ آمادہ تھے، جو دنیا کے طلبگار تھے ہمارے غنیمت کے لوٹ میں لگے تھے، جس کی بنا پر مشرکین نے حملہ کیا اور یہ جیتی ہوئی جنگ ان لوگوں کی انتہائی پریشانی میں تبدیل ہو گئی. تو اب دیکھیے ان لوگوں کا ایمان بالکل عارضی ایمان تھا، ایمان مستحکم ہو تو پھر صرف خدا پیش نظر رہتا ہے، ایمان عارضی ہو تو پھر حالات کے تحت چینج ہوتا رہتا ہے. ایک بات اور میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں کروں، بہت سے لوگ ہیں جو غیر مسلم ملک میں کسی چیز کی چمک دمک دیکھ کے فوراً تبدیل ہونے لگتے ہیں، او مسلمان تو بالکل چوپٹ لوگ ہیں، دیکھو ان کی سڑکیں دیکھو، او ان کی گاڑیاں دیکھو، ان کی ماشاء اللہ کیا زندگی ان کی. اور پھر ٹھیک ہے متاثر ہونا ایک فطری نیچرل بات ہے، اچھی چیز ہے متاثر ہونا، لیکن اس کے نتیجے میں فوراً مسلمانوں کو اسلام کو کے بارے میں بدبو کر دینا، یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے. پیغمبر اسلام کے زمانے میں منافقین کی دو ہی علامتیں تھیں، ایک علامت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دشمنی تھی جس کے لیے قائد ابن جبیر کہتے ہیں کل نہ رسل منافقین فی حیات رسول اللہ بہ علی ابن ابی طالب، ہم منافق تو اسی وجہ سے جانتے تھے کہ وہ امیر المومنین کے خلاف کچھ نہ کچھ کہتے رہتے. اور دوسری علامت جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا وہ یہ کہ یہ لوگ جب پیغمبر کے پاس آتے تھے تب تو پیغمبر کے ساتھ بیٹھے ہیں، نماز بھی روزہ بھی یہ سب ہو رہا ہے، معاوضہ بھی سن رہے ہیں، اور جب باہر نکلتے تو آپس میں مسلمانوں کی بدگوئی کرتے تھے، کیسے لوگ ہیں دیکھو نمازوں میں لگے رہتے ہیں، روزہ رکھتے رہتے ہیں، کیا دیکھو ابو سفیان کو کیا اس کا مال تجارت یہاں سے وہاں جا رہا ہے، یہ مسلمان خواہ مخواہ. کبھی کوئی کافی سورہ بقرہ کی سب باتیں، کوئی کافر وہاں سے گزرتا تھا، ہوتا تھا کہ بھائی تم لوگ ایک ہی باتیں کر رہے ہو تو تم وہاں جا بیٹھے کیوں، وہاں نمازیں بھی شکر کرتے ہو، ان کی موضوع بھی شکر کرتے، وہاں جا کیوں بیٹھتے، کہا کہ ہم ان کو بناتے ہیں. اسی کے جواب میں قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہے اللہ یستہزی بہ، یہ کہتے ہیں مسلمانوں مذاق اڑائیں گے، نہیں اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑائے گا, اس کا کیا مطلب؟ تو کئی تشریحات ہیں, ان میں تشریح یہ بھی ہے کہ یہ منافقین کو ایک سزا اللہ نے یہ بھی دی ہے کہ دنیا میں ان کو سارے کام وہ کرنا پڑیں گے جو اہل ایمان پر فرض ہے. نماز بھی رکھو, روزہ بھی رکھو, حج بھی کرو, جہاد بھی دو, ذکر ہو, زکات بھی دو, سارے کام جو مسلمانوں پر فرض ہیں ان کو کرنا پڑیں گے, اور قیامت میں ان کو سزا وہ دی جائے گی جو کفاروں مشرکین کو دی جائے گی. درود پڑھ لے محمد و آل محمد. اس لیے انہوں نے کچھ کیا, اللہ کو لے تو کیا نہیں تھا, وہ تو بس میں پیغمبر میں بیٹھنے کے لیے اور اپنا وہاں پر کچھ عرصے رسموں کو جمانے کے لیے کرتے تھے, تو ٹھیک ہے وہ یہ سب ہو گیا, تو وہاں تو کچھ نہیں ہے, تو وہاں کے لیے کچھ نہیں کیا تھا تو کچھ نہیں ملا. تو دو علامتیں تھیں ان کی, ایک اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بدگوئی کرنا اور ایک مولا سے علاوہ کرنا. تو یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ دنیا کے ممالک میں وہ مسلم ممالک بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں, اور دنیا کے مالک میں خوشحال کیے بدال دیے. ایک بات اگر ذہنوں میں ہمیشہ محفوظ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی برائی نہ ہو, اور دنیا کی کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس میں کوئی خوبی نہ ہو. یہ بات آپ چاہے دنیا کے 189 ملک جو اس وقت اقوام متحدہ امریکہ ہے, ان میں سے کسی ملک میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو ہر قوم میں کچھ خوبیاں ہیں کچھ خرابیاں ہیں. اسی وجہ سے کچھ ممالک خوشحال ہیں کچھ بدحال ہیں, مسلمان ممالک میں بھی کچھ خوشحال ہیں کچھ بدحال ہیں, غیر مسلم ممالک میں بھی کچھ خوشحال ہیں کچھ بدحال ہیں. یہ جو اقبال کا ایک شعر تھا اور اس کی بنا پر بہت سے لوگ فوری طور پر ان کے ذہن دیا تھا کہ سب کافی سارے خوشحال ہیں اور مسلمان سارے بدحال, ایسا نہیں. ان میں بھی اگر آپ نیپال چلے جائیں ایک مسلمان آپ کو شاید مشکل سے ڈھونڈنے میں نہ ملے, مگر بدحال انتہا کو. سری لنکا چلے جائیں سب کافی رہے بدحالی انتہا کو ہے. آپ چائنا چلے جائیں, چائنا نے ٹھیک ہے ٹیکنالوجی کے حساب سے ترقی کی ہے, لیکن عام پبلک ان کا آپ دیکھیں 1.20 کروڑ انسان وہاں زندگی گزارنے, لیکن بدحالی انتہا کو ہے. آپ رنگون چلے جائیں بدحالی انتہا کو ہے, تھائی لینڈ چلے جائیں بدحالی انتہا کو ہے. اسی وجہ سے افریقہ میں کچھ ممالک مسلمان ہیں, بہت بڑی تعداد ہے غیر مسلم ہے, آپ ان میں چلے جائیں بدحالی انتہا کو ہے. آپ امریکہ کے یونائٹیڈ اسٹیٹ میں ہیں لیکن آپ یہیں سے ساؤتھ امریکہ میں چلے جائیں, آپ کو ایسے ممالک بہت ملیں گے جن میں بدحالی انتہا کو ہے. تو یہ بدحالی اور خوشحالی حالات کے تحت ہے, محنتوں کے تحت ہے, اور اپنے قوت بازو کو استعمال کرنے کے بنا پائے. کچھ قدرتی بھی ہے, جیسے اگر آپ ممالک میں تیل نکل آئے تو وہ مالدار بن گئے. تو جو ممالک محنت کریں گے اور دیانت کریں گے, یہ جو دنیا کا نظام ہے. ایک بات میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اذان عالیہ محفوظ رہے کہ دنیا اسباب کی مرہون محنت ہے, آخرت حسن کردار کا مرہون محنت ہے. دنیا اسباب کی مرہون منت ہے اور آخرت خود نے کردار کا مرہون منت ہے. اس دنیا میں جو بھی محنت کرے گا صبر پائے, وہ اس میں مسلم اور مسلم کی تفریح نہیں ہے. اب اگر ہر چیزیں بر صغیر میں لوگوں نے ایک مزاج بنا لیا اپنا, تو یہاں ظاہر ہے کہ بر صغیر میں ہندوستان بھی ہے اور پاکستان بھی ہے. تو اگر وہاں سینکڑوں برس کی غلامی کے بنا پر ذہنیت مختلف ہو گئی اور کام چوری عادت بن گئی اور بد نظمی عادت بڑھ گئی, تو وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. پاکستان کا مسلمان اگر بدحال ہے تو آپ ہندوستان میں جائیں گے تو وہاں سے ہندو اس سے زیادہ بدحال نظر آئے, کیونکہ میں تو دونوں ملکوں میں رہا بھی ہوں, دونوں میں آتا جاتا ہوں, تو وہاں کا ہندو ہم سے زیادہ بدحال ہے اور انتہا سے زیادہ بدحال. پھر کچھ خوشحال نہیں, جیسے ہمارے پاکستان میں کچھ بہت ہی خوشحال نہیں. تو یہ تفریق کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ صاحب یہ چونکہ مسلمان ہے تو یہ تو ہمیشہ چوپٹ, اور یہ چونکہ ہندو ہے یا کافر ہے تو یہ ہمیشہ اچھا. قرآن مجید میں ایک آیت بھی ہے, اے پیغمبر لا یغرن کا تقلب ہوں فی البلاد. پیغمبر کے زمانے میں بہت ہے کافر خوشحال تھے, تو ارشاد ہوا کہ یہ جو کافر دن دناتے پھر رہے ہیں بہت چمک دمک دکھا رہے ہیں, اس سے کہیں دھوکا مت کھانا. اس لیے کہ جیسا کہ سرکار ابو طالب نے کہا تھا کہ ان المال ذل ذائل, یہ مال ڈھلتا ہوا سایہ آج ایک کے پاس ہے کل دوسرے کے پاس ہے. یہ بدبخت انسانوں کو بھی ملا ہے اور خوشبخت انسانوں کو بھی ملا ہے, فرعون جیسے بدبختوں کو بھی ملا ہے اور جناب سلیمان جیسے نبی خدا کو بھی ملا ہے. درود پڑھ لیجیے محمد وآل محمد. اصل میں دنیا دار عمل ہے، دار عمل ہے انسان محنت اور دیانت، جو بھی قوم محنت اور دیانت پر چلے گی وہ ضرور خوشحالی حاصل کرے گی، اور جو محنت اور دیانت کو چھوڑے گی وہ ضرور مشکلات اور بدحالی کا شکار ہوگی۔ تو بھارت آج کی تاریخ کیونکہ فتح بدر کی بھی تاریخ ہے، بدر کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ سے تھوڑی سی یاد کر لوں، اور پھر اگر کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کو بھی گفتگو کر لیں گے۔ جنگ بدر تاریخ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی ہے، خوراجی کی لڑائی تھی۔ یہ آپ نے ابھی خبروں میں پڑھا ہوگا کہ جب یہ شعبان کے مہینے میں افغانستان پر بمباری ہو رہی تھی تو بہت سے مسلم ممالک نے یہاں کے لوگوں سے مشتاق سے کہا تھا کہ جناب ماہ رمضان میں تو ذرا جنگ رک جائے تو اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس حساب کا ظاہر ہے کہ اب یہ لوگ بہت سی باتوں کو ڈسکس کرتے۔ مجھے کل بہت اچھی بات لگی، ایک مومن نے جب صاحب ایسی دشمنوں کی تعریف کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ جناب یہودی ہی نے قرآن پر سب سے بڑی رہس کی، تو ہمارے بزرگ نے پوچھا کہ کوئی مثال آپ کے سامنے ہے؟ تو یہ انتہائی سے زیادہ انسان کی پست ہمتی ہے کہ دشمن کو انتہائی اونچا سمجھنے لگے اور اپنے کو انتہائی کرتا سمجھنے لگے۔ درود پڑھ لیں محمد والے محمد صاحب۔ تو چونکہ آج کل یہ لوگ بھارت دنیا کی دنیا ریسرچ کی دنیا ہے، تعلیم یافتہ دنیا، ظاہر ہے کہ جس ملک میں 90% سے زیادہ لوگ 95% لوگ تعلیم یافتہ ہیں وہاں تہذیب زیادہ ہوگی، شائستگی زیادہ ہوگی، وقت کی قدر زیادہ ہوگی۔ جس ملک میں تعلیم کا تناسب جتنا کم ہوگا اتنی ہی وہاں برفرادیاں زیادہ ہوں گی، جس ملک میں تعلیم کا تناسب جتنا زیادہ ہوگا وہاں کی زندگی میں اتنی ہی شائستگی نظر آئے گی۔ اس لیے آپ دنیا کو پوری دنیا کو اسی زاویے پر دیکھ سکتے ہیں کہ علم بنیاد ہے انسان کی ترقی تھی، علم بنیاد انسان کے دل کی روشنی تھی، علم بنیاد انسان کو کردار کو مضبوط بنانے کے راہوں پر چلنے کی، علم بنیاد ہے انسان کو خیر اور شر میں تمیز کرنے کی، یہ علم بنیاد ہے انسان کو نظم و ضبط کا پابند بنانے۔ تو اس سے جن ممالک میں تعلیمی تناسب جتنا بہتر ہوگا چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وہاں پر تمدن اور تہذیب و شائستگی اتنی ہی زیادہ نظر آئے گی، اور جن ممالک میں تعلیمی تناسب جتنا کم ہوگا ان کی یہاں تہذیب و تمدن اور شائستگی اتنی ہی کم نظر آئے گی، وقت کی قدر بھی اتنی ہی کم ہوگی اور محنت کا سلیقہ بھی اتنی ہی کم ہوگا۔ جب محنت کا سلیقہ کم ہوگا، وقت کی قدر کم ہوگی، تو خود بخود معاشی بدالی آ جائے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے جو سب سے زور دیا ہے وہ علم پر زور دیا، اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شعر بہت مشہور ہے کہ ربینا قسمت الجبار سینا لنا علم وللاعداء معلوم، اللہ کی تقسیم پر بہت خوش ہے، ہم نے علم دیا دشمنوں کو مال دے دیا، فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال، تو اس سے مال تو ہم قریب فنا ہو جانے والے ہیں، وإن العلم باق لا يزال، لیکن علم وہ دولت ہے جس کے لیے کبھی زوال نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اسلام کے بعد اگر سے میرے مولا کو حکومت نہیں ملنے دی گئی، اقتدار نہیں ملنے دیا گیا، منصب حکومت پر نہیں بیٹھنے دیا گیا، مگر اس کے باوجود چونکہ وارث علم مولا تھے، اس لیے ہر مکتب فکر کے لوگ اپنی مشکلات میں جس دروازے پر نظر آتے تھے وہ صرف علی ابن ابی طالب کے ذات گرامی تھے، فقہا اسی دروازے پر، صحابی اسی دروازے پر، تابعی اسی دروازے پر، تبع تابعین اسی دروازے پر، محدث اسی دروازے پر، مفسر اسی دروازے پر، تاریخ کا طلبگار اسی دروازے پر، تہذیب و تمدن کا طلبگار اسی دروازے پر، جسے دنیا چاہیے وہ بھی اسی دروازے پر، جسے آخرت چاہیے وہ بھی اسی دروازے پر۔ اس لیے دنیا جانتی تھی کہ مرکز علم ایک ذات گرامی، تو مولا کی ذات گرامی کو اللہ نے علم کی عجیب منزل پر قائم کیا۔ یہ سب آئیں گے انشاءاللہ اس میں اور بھی باتیں ہوں گی، لیکن جیسا کہ ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احساس ہے تو جلدی نو مجھے سکون بے ذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر سے اپنی محفل کو رونق بخشا کرو، اس لیے ان کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اور علی رومین کی زندگی کا غزوات کے دروازے، چونکہ آج کی تاریخ ایک غزوے سے متعلق ہے، ایک جنگ سے متعلق ہے، غزوہ کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ میں جو جنگیں لڑی گئی ہیں ان میں کچھ میں پیغمبر خود بھی تشریف لے جاتے تھے اور کچھ میں، چونکہ یہ 8 برس 10 برس کے اندر کوئی 80 جنگیں ہوئی ہیں یا 7 سے 12 زیادہ جنگیں ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک ایک سال میں 8 مارکے ہو جاتے تھے بابا مار، وہ سب نے پیغمبر نہیں لے سکتے تھے، تو کچھ میں پیغمبر خود بھی شرکت کرتے تھے اور کچھ میں اپنا ایک نمائندہ کسی کو بنا کر بھیجتے تھے. جن جگہوں میں خود پیغمبر شریک ہوئے ہیں ان کو غزوہ کہا جاتا ہے, اور جن جگہوں میں پیغمبر خود شریک نہیں ہوئے ہیں ان کو سریا کہا جاتا ہے. تو غزوہ کی جمع غزوہ اور سریا کی جمع سرالہ. تو یہ مجموعی طور پر 700 سے زیادہ جنگیں ہیں.